الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال الله تعالى في مقام آخر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اللہ رب العزت تمام انسانوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ایہا الناس اے انسانوں ان وعد اللہ حق کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ یہ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے یہ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے یہ دنیا مٹی گارے سے بنی ہے اور آخرت سونے چاندی سے بنی ہے اس دنیا کی زندگی نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے اور مرنے کے بعد تمام انسانوں کے اعمال کا ان سے حساب کتاب لیا جائے گا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے فلا یغرنکم الحیات الدنیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا بس اے انسانوں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا کی زندگی انسان کو کیسے دھوکے میں ڈالتی ہے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کو بڑا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہوتے ہیں ہماری گودوں میں کھیلتے کھیلتے بڑے ہوتے ہیں دونوں پیر پر چلنا شروع ہوتے ہیں قد کاٹ نکالتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو جاتے ہیں قد میں ہمارے برابر ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ہم سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ کتنا تیزی سے وقت گزر گیا اور میرا بچہ میرے سامنے بڑا ہو گیا لیکن یہ بات ہم اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہوئے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ صرف ہمارا بچہ بڑا تو نہیں ہوا بلکہ ہم بھی تو بوڑھے ہو گئے اگر بچہ 10 سال بڑا ہوا ہے تو ہماری عمر بھی 10 سال زیادہ ہوئی ہے ہم کوئی اپنی جوانی میں ٹھہرے ہوئے تو نہیں ہیں لیکن دھوکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ صرف بچے بڑے ہوئے ہیں اور ہم تو ابھی تک جوان ہیں ہمارے اوپر کوئی بڑھاپے کے آثار نہیں آنے شروع ہوئے اور ہم نے ہمیشہ اسی طرح سے اس دنیا میں رہنا ہے جیسے کہ آج سے 10 سال پہلے رہ رہے تھے اسی طرح سے آج بھی رہ رہے ہیں اور آج سے اگر 10-20 سال مزید بھی گزر جائیں گے تو ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے آج رہ رہے ہیں کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی ہم چیزوں کو غلط سمجھ جاتے ہیں ہم ان کے بارے میں غلط نظریات بنا لیتے ہیں اور اللہ کے وعدے کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اس دنیا کی زندگی کی نعمتیں، یہاں کی روشنیاں، یہاں کی رانائیاں تمہیں یہ وعدہ بھلا نہ دیں جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اور یہ جو الغرور ہے، یہ جو شیطان ہے یا دنیا کی زندگی ہے، یہ شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تم سے حساب نہیں لینے والے ہیں جو تم اس دنیا میں عمل کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ریکارڈ نہیں کر رہے، ان چیزوں کو بھلائے چلے جا رہے ہیں. جیسے کہ تم اپنے اعمال کو کر کے بھول جاتے ہو، ویسے ہی اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ کر کے پھر نعوذ باللہ بھول جاتے ہیں. کہیں شیطان تمہیں اس دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں. باللہ الغرور، اسی سے دو آیات آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، افمن زین له سوء عمله، کہ بھلا ایک شخص کہ جس کے سامنے اس کے اعمال کی برائی کو مزین بنا کر کے پیش کر دیا گیا، مزین بنا دیا، عمل اس کے برے ہیں، سوء عمل ہی، لیکن وہ اس کے سامنے اس کو اچھے لگتے ہیں، اس کو دلکش لگتے ہیں، وہ ان اعمال کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے. فرآہ حسنا، اور وہ ان برے اعمال کو نیکی سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، برے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے، اور اس کا ایک نیچرل کانسیکوینس کیا نکلتا ہے کہ نیک اعمال کو برا سمجھتا ہے. کیونکہ جب برے کو اچھا سمجھے گا تو اچھے کو برا بھی سمجھے گا، یہ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. تو فرآہ حسنا، کہ وہ اپنے برے اعمال کو حسنات سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بس بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. بس اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے محبوب، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات، کہ آپ کہیں ان کے اوپر حسرت کرتے کرتے اپنی جان کا نقصان نہ کر بیٹھیں، آپ کی کہیں جان نہ چلی جائے، جس کو کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر گھل گھل کر کے، غم کے مارے گھل گھل کر کے کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھیں. وہ جو تیرے غم میں گھلا کیا تو نے اس کو دل سے بھلا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے لیے اتنا غم کھایا کرتے تھے، اتنا گھلا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہنا پڑتا تھا کہ کہیں آپ اپنی جان کا نقصان نہ کر بیٹھیں ان لوگوں کے پیچھے. ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے پھرتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے انسان عمل میں خرابی کرنا شروع ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیے ہیں ان حکموں کی تعمیل کے اندر کوتاہی کرنا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنا شروع ہو جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے. یہ گناہوں میں مبتلا ہونے سے وہ فاجر بن جاتا ہے، گناہگار بن جاتا ہے، اور اگر کھل کر کے دوسروں کے سامنے گناہ کرنے لگے، اقرار کرنے لگے اپنے گناہوں کا، دکھانے لگے لوگوں کو گناہ اپنے، تو وہ فاسق بن جاتا ہے. اس کو فسق اور فجور کہتے ہیں، اور کرنے والے کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک اور درجہ بھی ہوتا ہے، وہ درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو نیکی سمجھنا شروع ہو جائے اور نیکیوں کو گناہ سمجھنا شروع ہو جائے. کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن جھوٹ بولنے کو وہ اچھا سمجھنا شروع ہو جائے، اس کے اوپر اترانا شروع ہو جائے کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، تو تکلیف پہنچانا صحیح کام ہے، جھوٹ بولنا دھوکہ دینا صحیح کام ہے، اور جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں ان کو کہنے لگے کہ یہ برا کر رہے ہیں، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عورت پردہ کرتی ہو تو اس پردہ کرنے والی عورت کو یہ بولیں کہ پردہ کرنا غلط ہے، یہ ہے ہی نہیں کوئی حکم اللہ کی طرف سے، یہ تو اللہ کا حکم ہے ہی نہیں پردہ کرنا، تو آپ کیوں پردہ کر رہی ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور بات کرنا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا شروع ہو جائے کہ دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایسی بات کہنا شروع ہو جائے، تو یہ کہلاتا ہے عقیدے کی خرابی، یہ عمل کی خرابی نہیں ہے، یہ اس کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے۔ اگر یہ دل میں اس طرح کی باتیں لے کے بیٹھ گیا ہے، دل میں اس کے یہ سارے گمان پیدا ہو چکے ہیں اللہ کے بارے میں، پردے کے بارے میں، تو اس کو کہتے ہیں شک، دین میں شک آ جانا کہ یہ غلط ہے، یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ دین میں شک آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ذہن کے اندر کچھ وسوسے آ رہے ہیں شیطان کی طرف سے اور انسان ان وسوسوں کو برا سمجھ رہا ہے، ان کے اوپر کراہیت کر رہا ہے اور سخت پریشان ہے کہ میرے اوپر ایسے وسوسوں نے غلبہ کیوں کر لیا ہے، اس کو شک نہیں کہتے۔ کہ دین کے احکامات کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں کہ شاید یہ احکامات صحیح نہیں ہیں، شاید ایسے نہیں ہوتا، لیکن ان وسوسوں کو جب تک وہ برا سمجھتا رہے یہ شک نہیں کہلاتے، یہ وسوسے ہی کہلاتے ہیں، یہ شک نہیں کہلاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وسوسوں کا آ جانا یہ شک ہے، حالانکہ یہ شک نہیں ہے۔ شک سے مراد تو اس خیال کا دل کے اندر بیٹھ جانا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان زائل ہو جاتا ہے دل کے اندر، جب یہ خیال بیٹھ جائے کسی حکم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کسی بھی عقیدے کے بارے میں، تو دل سے ایمان ختم ہو گیا، لیکن یہ شخص معاشرتی طور پر کافر نہیں کہلائے گا، اسلامی حکومت یا اسلامی نظام کے اندر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کی بیوی کو اس کے اوپر حرام نہیں کہا جائے گا، اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا دوبارہ کہ مرتد ہو گیا ہے اب دوبارہ کلمہ پڑھو ورنہ تمہیں سزا ملے گی ارتداد کی، یہ سب کچھ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، اس لیے ابھی تک اس نے اس کا اظہار نہیں کیا ہے۔ دل کے اندر تو یہ باتیں بیٹھ چکی ہیں لیکن اس نے اظہار نہیں کیا ان باتوں کا، شک بیٹھ گیا دل کے اندر، ایمان زائل ہو گیا۔ اب اگر یہ زبان سے اس کا اقرار بھی کر لے گا، کسی کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دے گا، تو اب یہ معاشرتی طور پر بھی کافر، سیاسی طور پر بھی کافر، یعنی انتظامی معاملے میں بھی یہ کافر کہلایا جائے گا۔ تو ایک ہوتا ہے عمل کی خرابی، عمل کی خرابی سے انسان کافر نہیں ہوتا، یہ تو ایک گمراہ فرقہ تھا معتزلہ، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اس وجہ سے اہل سنہ والجماعت جو کہ صحابہ کرام کو فالو کرتی ہے وہ گناہ کے مرتکب کو کافر نہیں قرار دیتی، لیکن عقیدے کی خرابی اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے، عقیدے کی خرابی جس کو کہ کافروں کے ساتھ جوڑا گیا، کفر کے ساتھ جوڑا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر فرما رہے ہیں، الذین کفروا لہم عذاب شدید، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ کافروں کے لیے تو شدید عذاب ہے، اور جو ایمان لے کر کے آئے، ماننے والے جو لوگ تھے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے. حالانکہ پہلے ذکر کیا ہو رہا ہے، جو ایمان لے کر کے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اگر ذکر ہوتا کہ انہوں نے برے عمل کیے، ایمان لے کر کے آئے اور انہوں نے برے عمل کیے، تو ان کے لیے مغفرت ہے، کیونکہ مغفرت تو برے اعمال کے اوپر ہوتی ہے، نیک اعمال پہ کون سی مغفرت. یہاں پہ تذکرہ ہے اعمال کی خرابی کا، کہ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان جنرل وہ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے بتقاضۂ بشریت گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گناہ عقیدے کے گناہ نہیں ہوتے، عقیدے کی خرابی نہیں ہوتی، یہ اعمال کی خرابی ہوتی ہے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور ان کے نیک اعمال اور ایمان کے اوپر ان کو اجر کبیر کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس کے فوراً بعد فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ، کہ اس کے برے عمل جو ہیں وہ اس کے سامنے مزین بنا کے پیش کر دیے جاتے ہیں. یہ کون ہوتا ہے؟ یعنی کام برا کر رہا ہے اور اس کو اچھا کہہ رہا ہے، یہ کافر ہوتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوتا، یہ کافر ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو شیطان اس طریقے سے دھوکے میں ڈالتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے، کیونکہ وہ اپنے نیک اعمال کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے نیک اعمال کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو باطل کو حق کہنا اور حق کو باطل کہنا، اس کی تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں جو فرمایا اور حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، تو وہ الفاظ ایسے ہی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو برے کو برا سمجھتا ہے، وہ کہیں برابر ہو سکتے ہیں اس شخص سے جو کہ اچھے کو اچھا سمجھتا ہے، جو کہ اچھے کو برا سمجھتا ہے برے کو اچھا سمجھتا ہے، وہ ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ برے کو برا سمجھتا ہے، یعنی مومن. پہلے شخص سے مراد کافر ہے جو اغواء شیطان سے، یعنی شیطان کے دھوکوں کی وجہ سے، پہلا شخص باطل کو حق اور مضر کو نافع سمجھتا ہے، یعنی جو چیز باطل ہے اس کو وہ حق سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو چیز نقصان دہ ہے اس کو وہ نافع نفع بخش سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کافر ہوتا ہے. اور دوسرے شخص سے مراد مؤمن ہے جو اتباع انبیاء اور مخالفت شیطان کی وجہ سے، مومن کی کیا صفت بیان کی؟ نبیوں کی اتباع کرتا ہے اور شیطان کی مخالفت بھی کرتا ہے. یہاں پر اتباع سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اتباع سے مراد ہے کہ نبیوں کو جو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی نیک اعمال کرتا ہے، کیونکہ نبی جو ہیں گناہ تو نہیں کرتے، تو نبیوں کے اتباع میں کوئی انسان گناہ تو نہیں کر سکتا، نبیوں کے اتباع کے اندر تو انسان صرف نیکی کر سکتا ہے، خیر کے کام کر سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام کر سکتا ہے، عبادت کے کام کر سکتا ہے، تو نبیوں کی اتباع کرتا ہے. لیکن یہاں پر اکتفا نہیں کیا، سفیشنٹ نہیں سمجھا اس بات کو، بلکہ آگے یہ بھی لکھ دیا کہ مخالفت شیطان بھی کرتا ہے. مخالفت شیطان کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک الگ چیز ہے، انبیاء کی اتباع یہاں پر الگ قرار دی اور مخالفت شیطان الگ قرار دی. مخالفت شیطان کا مطلب کیا ہوا؟ کہ انبیاء نے جو حکم دیا ہے، اس کو کرنے کے لیے جو کہا ہے، اس کے اندر انبیاء کی اطاعت کرتا ہے، نفس اور شیطان کی اطاعت نہیں کرتا. انبیاء جو حکم دیتے ہیں نا، اس کی تعمیل کرنا، یہ اتباع نہیں کہلاتا، یہ اطاعت کہلاتا ہے. اتباع تو ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ لگے رہیں، کسی کے صحبت میں جاتے رہیں اور جو وہ کر رہے ہیں ویسے آپ کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ ایک درجہ ہوتا ہے، یہ کامل چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی زندگی الگ زندگی ہے، آپ کی زندگی الگ زندگی ہے، وہ تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں شریعت و سنت کے مطابق. اب آپ کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جو کہ ان کی زندگی میں نہیں آتے، تو اگر آپ ان کو خالی فالو کریں گے تو آپ کی زندگی میں جو یونیک حالات آتے ہیں، جو خاص حالات آتے ہیں جو کہ ان کی زندگی میں نہیں آئے، اس میں آپ کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی ان کو آپ نے کاپی کیا تو ان کو کاپی تو کیا ان کے زندگی کے حالات کے اندر جو کہ آپ کی زندگی سے میچ کرتے تھے، تو کاپی کر لیا، بہت اچھی بات کر لیا آپ نے، سنت کی اتباع ہو گئی۔ مثال کے طور پر ابھی ایک ذہن میں مثال آئی کہ آپ جو ہے وہ انڈیا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یا عرب ورلڈ سے، تو آپ کی داڑھی اگتی ہے نا، تو جو نبیوں کی سنت ہم نے سنی ہے ہمیشہ کہ وہ لمبی داڑھی رکھتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں، تو اب آپ نے ان کی اتباع کر لی، آپ نے بھی لمبی داڑھی رکھ لی۔ لیکن اگر آپ کا تعلق ہو چائنا سے یا ملیشیا سے، تو اب آپ کیسے اتباع کریں گے نبی کی؟ چائنیز کی تو داڑھی نہیں اگتی۔ تو اب آپ کی یعنی ان جنرل چائنیز کی داڑھی نہیں اگتی، ملیشنز کی داڑھی نہیں اگتی، وہ تھوڑی تھوڑی سی اگ جاتی ہے، تو کیا وہ کوئی مجبر کو تھوڑی ہوتی ہے؟ تو اب یہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا احوال ہے کہ جو کہ نبیوں کی زندگی میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو داڑھی کے بال کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ آپ کے ساتھ ہے نا۔ اب آپ ان کی کیسے اتباع کریں گے؟ اب کیسے اتباع کریں گے؟ اب آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا، اپنے بارے میں پوچھنا پڑے گا کہ حضرت میری تو اگتی نہیں، اب میں کیا کروں؟ کیا میں وگ لگایا کروں؟ جیسے ٹرکی میں ایک زمانے میں امام صاحب کے لیے داڑھی کی وگ بھی رکھی ہوتی، ابھی بھی شاید رکھی ہوتی ہوگی، وہ امامت کرنے سے پہلے صرف اوپر سے امامہ نہیں باندھتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ داڑھی کی وگ بھی لگاتے تھے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر امامت کراتے تھے۔ تو کیا کروں میں؟ کیا یہ وگ لگایا کروں، یا میں چھوڑ دیا کروں، یا میں کیا کروں اس کے اندر؟ یہ تو ایک مثال تھی، اور شاید اس مثال کے اوپر کچھ اور بھی آرگیومنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، وہ تو حدیث کی کتاب کو پڑھ لیں گے اور اس میں لکھا ہوا مل جائے گا کہ داڑھی کو چھوڑو وغیرہ، لیکن مقصد تھا سمجھانے کا کہ بھائی ایسے حالات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ جو کہ انبیاء کی زندگی میں نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو پوچھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے ان کی اطاعت نہیں کری، اگر آپ نے ان سے پوچھا نہیں اور ان کے حکم کی اطاعت نہیں کری، تو آٹومیٹیکلی آپ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان مستقل حکم دینے کے اندر تو لگا ہوا ہے، وہ تو مستقل آپ کے نفس کو فیڈ کر رہا ہے، اور نفس آپ کو فورس کر رہا ہے کہ وہی کام کروائے جو کہ وہ چاہتا ہے۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نا نبی سے پوچھنا پڑتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے شیخ سے پوچھنا پڑتا ہے، بغیر پوچھے کام نہیں چلتا۔ چپ شاہ ہمارے حضرت کہا کرتے تھے کہ کچھ پیر جو ہے نا وہ چپ شاہ ہوتے ہیں، تو چپ شاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مرید کو کچھ نہیں کہتے، جو چاہے کرے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں کرتے، اور اس کے اوپر کچھ اگر مرید صاحب نے حلوہ بھی کھلا دیا تو حلوہ تو پیر کے منہ کا سیمنٹ ہو جاتا ہے، وہ منہ ویسے ہی بند ہو جاتا ہے حلوے سے، پھر اب مرید صاحب جو ہے کچھ کرتے پھر ہیں، پیر صاحب ان کو کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ حضرت فرماتے تھے اپنے بیانات کے اندر، فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ ان کو ان کی زندگی میں اور برکتیں عطا فرمائے، کہ یہ چپ شاہ پیر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے نا اس ٹرم سے ایک اور ٹرم نکالی کہ کچھ ہوتے ہیں چپ شاہ مرید بھی، کچھ مرید بھی چپ شاہ ہوتے ہیں، کہ جو کہ پیر صاحب کی صحبت میں تو چپکے رہتے ہیں ہر وقت، دم میں لگے رہتے ہیں، ہماری کراچی کی سلانگ میں کہا جاتا ہے دم میں لگے رہنا کسی انسان کی، لیکن پوچھتے کچھ نہیں ہیں، پوچھ لیا تو مسئلہ پڑ جائے گا، ماننی پڑ جائے گی، اطاعت کرنی پڑ جائے گی، اس لیے بہتر ہے خاموش ہی رہو، اور ان کے ساتھ ساتھ رہ کر کے نا فیض حاصل کرتے رہو، فیوزات اور برکات اور تجلیات پیر صاحب کے قلب سے حاصل کرتے رہو، پوچھو گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، مسئلہ پڑ جائے گا سارا کا سارا۔ تو پوچھتے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ خام خیالی ہے کہ اس سے نا وہ بچ جائیں گے اور وہ روحانی ترقی پالیں گے، وہ اس لیے کیونکہ یہ شیخ صاحب کی صحبت کے اندر نا ایسا کچھ نہیں ہے کہ جہاں شیخ صاحب ہیں وہاں شیطان نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ نبی کے ساتھ ہوتا تھا، یہ شیخ صاحب نبی نہیں ہوتے کہ جہاں نبی ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ شیطان تو ہوتا ہے، اور ویسے بھی شیخ صاحب اگر اتنے بڑے ہو بھی جائیں کہ ان کے ساتھ شیطان جمع نہیں ہو سکتا، تو شیخ صاحب ہر جگہ ہر وقت تو نہیں ساتھ ہوتے نا آپ کے، ٹھیک ہے. تو شیطان تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے ان مرید چپ شاہ مرید صاحب کے ساتھ, شیطان کا تو کام چل رہا ہوتا ہے. تو وہ اس صحبت کے اندر ہی اندر جو ہے نا ان مرید صاحب کے دماغ کے اندر وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو شیخ صاحب کی صحبت بھی چل رہی ہے, سو کالڈ فیوزات و انوارات تجلیات بھی آ رہی ہیں اور ادھر سے وساوس بھی آ رہے ہیں. اور وساوس کے آنے کی جو اسپیڈ ہوتی ہے, جو فریکوینسی ہوتی ہے نا, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے نا یہ خالی بیعت ہو جانا کافی نہیں ہوتا, یہ خالی شیخ صاحب کی محفل میں بار بار جا کر کے بیٹھ جانا اور ان سے فیوزات کی نیت کر لینا یہ خالی کافی نہیں ہوتا, پوچھنا بھی پڑتا ہے, باتیں کلیئر بھی کرنی پڑتی ہیں, اپنی مس انڈرسٹینڈنگس کو رفع بھی کرنا پڑتا ہے, ورنہ بدگمانیاں ڈیولپ ہوتی ہیں, وہ بیج وہ جڑ پکڑتی ہیں, جڑ پکڑنے کے بعد وہ تنہ نکالتی ہیں, تنے کے بعد اس کے اندر بالآخر کچھ عرصے کے بعد پھر پھول بوٹیاں لگتی ہیں اس کے اوپر بدگمانی کی. اور اس طریقے سے پھر مرید صاحب شیخ صاحب کی صحبتوں میں رہنے کے باوجود وہ شیخ صاحب کے مخالف ہو جاتے ہیں, شیخ صاحب کے دشمن ہو جاتے ہیں, وہ شیخ صاحب سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور شیخ صاحب سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ اتباع تو کری, اطاعت تو نہ کری نا, اطاعت تو نہ کری. تو اس وجہ سے جن بزرگوں نے ان باتوں کی گہرائی کو سمجھا ہے نا, حقیقت کو سمجھا ہے, انہوں نے ان دو باتوں کو الگ الگ لکھا, اتباع انبیاء کو الگ لکھا اور شیطان کی مخالفت کو الگ لکھا. تو فرمایا کہ مخالفت ہے شیطان سے باطل کو باطل, حق کو حق, غار کو غار, نافع کو نافع جانتا ہے. یعنی دونوں برابر کہاں ہوئے, بلکہ ایک جہنمی اور دوسرا جنتی. یعنی جس کا عقیدہ خراب ہو گیا کہ وہ نافع کو غار سمجھنا شروع ہو گیا اور غار کو نافع سمجھنا شروع ہو گیا, وہ تو کفر کے کسی نہ کسی درجے کے اندر داخل ہو چکا ہے. اور اس کا جب کفر بڑھے گا تو یہ شک میں بھی مبتلا ہوگا, اور شک میں مبتلا ہونے کے بعد کسی نہ کسی دن منہ سے اس کا اقرار بھی کر دے گا, اظہار بھی کر دے گا, اور اس کا نام پھر کفار کے اندر لکھ دیا جائے گا, اور اس کے لیے پھر جہنم واجب ہو جائے گی, یہ جنت کا حقدار نہیں رہے گا اس کے بعد. تو اس وجہ سے نا یہ جو ساری آپ کے سامنے تمہید باندھی ہے, اس میں دراصل ایک مقصد ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ذرا کھل کر کے یہ عاجز آپ کو بات کہہ رہا ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا یہ اساس کے ساتھ آیا ہے, بنیادوں کے ساتھ آیا ہے. اس دین کی بنیادوں کو چھوڑ کر کے, اس دین کے جڑ کو چھوڑ کر کے آپ کسی دوسرے طریقے سے اس دین کو نہیں سمجھ سکتے. کوئی اور طریقہ نہیں ہے دین کو سمجھنے کا کہ بنیاد کو سائڈ پہ رکھو اور حالات حاضرہ سے دین کو سمجھو کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, مسلمانوں کے اوپر کیا حالات آ رہے ہیں, غیر مسلموں کے اوپر کیا حالات آ رہے ہیں. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں نا, جس کو کہ آپ سب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جی مومنوں کے اوپر برے حالات کیوں آ رہے ہیں اور کافروں کے اوپر اچھے حالات کیوں آ رہے ہیں. یہ ایک عام سا سوال ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کیوں اتنا مشکلات میں مبتلا کر کے رکھتا ہے اور نہ ماننے والوں کو جو ہے وہ اتنا امریکہ یورپ کے اندر جو عیاشیاں ہو رہی ہیں کیوں ہوتا ہے. تو یہ تو عام سوال ہے جس کا کہ انشاءاللہ آپ سب کو جواب پہلے سے معلوم ہوگا, لیکن اس کے اندر اور تفصیل بھی ہے. صحابہ کے راستے کے اوپر چلنے والے وہ ایسے کیوں ہیں, اور جو ذرا آل انکمپسنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ستائے والے, پیار محبت والے, تو وہ تو زیادہ اچھے لگتے ہیں حالات حاضرہ کے حساب سے, وہ تو بڑی زبردست کیا بات ہے ان کی, کیا زبردست باتیں اور کیا زبردست واہ واہ اور کیا زبردست حق کا اقرار اور باطل کا انکار. اور جو بیچارے مولوی ٹائپ کے لوگ ہیں تو وہ تو عجیب ہی خلقت ہیں, ان کی تو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دین کے بارے میں انسان کس بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے, حالات حاضرہ کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے, خبروں کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے. دین کے بارے میں فیصلے ایسے نہیں کیے جاتے، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسا ہی تھا. یہ دین قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے اخذ کیا جاتا ہے، یہ دین خبروں سے اخذ نہیں کیا جاتا، یہ دین حالات حاضرہ سے اخذ نہیں کیا جاتا، یہ دین ٹاک شوز سے اخذ نہیں کیا جاتا، یہ دین ٹیلی ویژن کے اوپر تبصروں سے اخذ نہیں کیا جاتا. اور جو کرتا ہے وہ بنیادی غلطی کر رہا ہے، اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کی اس غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے کہ اس کو عقیدے کے گمراہی کے اندر مبتلا کر دیں اور اس نے کوئی غلط کام نہ کیا، اس کو مشائخ اور علماء سے بدظن کر دیں اور اس نے کوئی غلط کام نہ کیا، ایسا اللہ رب العزت نہیں کرتے. اس بات کو اپنی کھٹی سے باندھ لیں، پکا کر لیں اپنے اندر، کیا ہم نے خود کچھ ایسی حرکتیں کی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نا ہمیں اس گمراہی، اس عقیدے کی گمراہی، اس ظن کی گمراہی کے راستے کے اوپر ڈالا جاتا ہے. اور یہ بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے دین کے جو سورسز ہیں نا، ان سورسز کو ہی ہم نے تبدیل کر دیا ہوتا ہے. تو جو ہمارے مشائخ سمجھاتے ہیں نا کہ اگر روحانی ترقی کرنی ہے، دین کے راستے پہ آگے بڑھنا ہے، تو تمہیں یکسو ہونا پڑے گا. ہر وقت جو ہے وہ خبروں کے اندر گم رہنا، ہر وقت حالات حاضرہ کے پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت جو ہے وہ واٹس ایپ گروپس کا حصہ بن کر کے اس کے اوپر جو کچھ آ رہا ہے اس کو سننا اور اس کو پڑھنا، جب تک تم ایسے کرتے رہو گے تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم روحانی ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ چیزیں ہر وقت تمہارے دماغ کو چلاتی رہیں گی، گھماتی رہیں گی. اسی طریقے سے جب تک تم اپنی یاریاں اور دوستیاں ختم نہیں کرو گے، جو مشائخ نے لکھا ناجنس لوگوں کے ساتھ، جن کا عقیدہ کچھ اور ہے یا جن کا عمل کچھ اور ہے، جب تک ایسے لوگوں کے ساتھ تم اپنی یاریاں ختم نہیں کرو گے، تم روحانی ترقی کے راستے کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے کہ تم اپنے شیخ کی محفل میں آؤ گے، کچھ باتیں سنو گے، کچھ تو اس میں تمہیں سمجھ میں آئیں گی، کچھ اثر ہوگا تمہارے اوپر، لیکن پھر تم واپس جاؤ گے انہی لوگوں کے ساتھ، اور انہی لوگوں کی خرافات جو ہے وہ پھر تمہارے کانوں کے راستے تمہارے دل کے اندر اترنا شروع ہو جائیں گی. جو کچھ تم نے سنا تھا، جو کچھ تم پر اثر ہوا تھا، سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. تو اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ناجنس کی صحبت کو ختم کرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے جس حد تک چھوڑ سکتے ہو. اس کو چھوڑے بغیر آگے نہیں معاملہ ہو سکتا. اب چھوڑنا کیسے ہے یہ تو تفصیل ہے، اس کے بارے میں اپنے شیخ سے مشورہ کرنا چاہیے کہ کیسے چھوڑیں، کتنا چھوڑیں، کیا اس کا طریقہ اختیار کریں، وہ تفصیل ہے، وہ تو ایک بیان میں نہیں بتا سکتے. لیکن اصول کی بات یاد رکھیں کہ جب تک ان چیزوں سے انسان کٹے گا نہیں، اس کی روحانی ترقی بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ہمیشہ خطرات کا ہی شکار رہے گا. ہر وقت بدگمانی، اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہر وقت اس کی فکر پڑی رہتی ہے، وہ فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں اتنا سوار رہتا ہے دماغ کے اوپر، اور اپنی اولاد کیا کر رہی ہے Who cares? کچھ پتہ ہی نہیں ہے اولاد کیا کر رہی ہے، یا فکر بھی ہے تو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کچھ اس کے اوپر، کوئی عمل نہیں کر رہے اس کے اوپر، کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے اس کے اوپر، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا نہیں ہے، گڑ گڑانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگنا ہے، کچھ نہیں کرنا. ہاں فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں آج کل اور کیوں کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے، یہ مجھے معلوم ہو جانا چاہیے، یہ مجھے سمجھ میں آ جانا چاہیے. تو یہ شیطان نا اس طریقے سے انسان کو اس راستے کے اوپر ڈالتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹاتا ہے، گناہ کے راستے کے اوپر ڈالتا ہے، اور اس طریقے سے نا وہ عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے مشائخ سے بدظن ہوتا ہے، نسبت مضبوط کیا خاک ہوتی نسبت ہی سے فارغ کر دیا جاتا ہے وہ ان حرکتوں کی وجہ سے. اور یہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے نا جس دور کے اندر ہم زندہ ہیں، جو شدید ترین دھوکے کا دور ہے، اس دور کے اندر دین کی انڈرسٹینڈنگ خبروں سے نہیں لے سکتے ہم. کچھ بھی کوئی کر رہا ہو ہمیں کیا تفصیلات پتہ ہیں؟ ظاہر سے کچھ نظر آتا ہے، باطن میں کچھ ہوتا ہے، باطن میں کچھ ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں کہہ سکتے۔ بنیادوں کے اوپر واپس جانا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے سورہ کہف بتائی ہے۔ سورہ کہف کے اندر غوطے کیوں نہیں لگاتے، کیوں نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اس کے ساتھ تعلق کیوں نہیں جوڑتے؟ اخبارات میں اور میڈیا میں اور سوشل میڈیا کے اندر سورہ کہف آپ کو سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، کوئی جو بھی کوئی کر رہا ہے کیا پتہ آپ کو کیا کر رہا ہے؟ تو بنیادوں کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ بنیادیں کیا ہیں؟ بنیادیں قرآن اور سنت، صحابہ کرام کا عمل، اور جو ہمارے مشائخ نے اس کو سمجھا ہے وہ اس کا وہ عمل ہے، یہ بنیادیں ہمارے لیے۔ ہمارے مشائخ کیسے باتوں کو سمجھا رہے ہیں یہ بنیادیں، ہمیں ان کے ساتھ جڑنا ہوگا اگر ہم اپنے اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں۔ ورنہ یہ دجال کا جو فتنے والا دور ہے نا، یہ معمولی دور نہیں ہے، انتہائی درجے کے دھوکے کا دور ہے۔ اب اس کی تفصیل کا تو اس وقت وقت نہیں ہے، لیکن بنیادی بات اس وقت یہ سمجھانی تھی کہ فروعات سے دین نہیں سمجھا جا سکتا، برانچز سے اور لیو سے اور فلاور سے آپ جڑ کو اور تنے کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے آپ کو جڑ میں جانا پڑے گا۔ تو لازمی ہے کہ ہم اپنے مشائخ کے ساتھ نسبت کو مضبوط کرنے کے اوپر زور دیں، کیونکہ مشائخ کے ساتھ اگر ہماری نسبت مضبوط نہیں ہوئی نا، تو پھر ہم بہت کچے رہ جائیں گے، ہم شیطان کے لیے ترنے والا بن جائیں گے، اور دجال کے دھوکے سے حفاظت پھر ہماری نہیں ہو سکے گی، ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ یہ ایمان کا فتنہ ہے، یہ کوئی ظاہری فتنہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا دجال کا زمانہ آئے گا اور پھر کوئی مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو جائے گا اور مسلمان جو ہے وہ فائٹ بیک کریں گے، ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ الگ فتنے ہیں، وہ ملحمہ تھرڈ ورلڈ وار ہو یا ففتھ ورلڈ وار ہو، وہ الگ چیزیں ہیں۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ ایک الگ فتنہ ہے، یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں۔ دجال کا فتنہ ایک بالکل الگ فتنہ ہے، دجال کا فتنہ ظاہری فتنہ نہیں ہے، یہ مادی اسباب کا فتنہ نہیں ہے، یہ ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی والا فتنہ نہیں ہے، وہ سب الگ چیزیں ہیں۔ غزوہ ہند الگ چیز ہے بھائی، وہاں پہ لڑائی شڑائی ہوتی ہوگی، ہمیں کیا پتا کیا ہونے والا اس کے اندر، لیکن وہ فتنہ دجال نہیں ہے۔ فتنہ دجال تو بالکل ہی الگ چیز ہے، اور ہمیں تو یہاں پر اپنے ایمان کی فکر ہے نا۔ تو فتنہ دجال ایمان کو انسان سے چھینتا ہے، ایمان اس کا خراب کرتا ہے، جان وان خراب نہیں کرتا اس کی، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے سمجھ لیا دجال آئے گا تو یہ کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ بھائی کھانا پینا بند ہوگا ایمان والوں پہ بند ہوگا نا، ایمان والوں پہ بند ہوگا، فساق فجار جو ہیں جو کہ منافقین کے خیمے میں ہوں گے ان کے اوپر تو کوئی کھانا پینا بند نہیں ہوگا، تو ہمیں تو ویسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہماری حرکتیں تو منافقوں والی ہیں، ہمارا کوئی کھانا پینا بند نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اگر ہم مومنوں والے خیمے میں چلے گئے، فکر کر کے دعائیں مانگ کے اگر چلے گئے، تو بھی کوئی کھانا پینا بند نہیں ہوگا، سبحان اللہ پڑھیں گے پیٹ بھر جائے گا۔ اور مومن تو ویسے ہی ہوتے ہیں، ان کو بریانی کی فکر نہیں ہوتی، ان کو حلیم کی اور نہاری کی اور پراٹھوں کی اور انڈے مسالے کی اور ان سب چیزوں کی تو ایمان والوں کو فکر ہی نہیں ہوتی، ان کو فکر ہوتی ہے پیٹ کے بھرنے کی، پیٹ بھر جائے، بھوک مٹ جائے۔ ہم تو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہم کھانے سمیٹنے کے لیے کو تھوڑی آئے، ہم لذتیں حاصل کرنے کے لیے کو تھوڑی آئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہہ کر کے مقصد پورا کر دے گا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ مسئلے ہمارے ہیں، پہلے تو ہم ان مسئلوں کو حل کریں نا، اگر ہم اس خیمے میں جانا چاہتے ہیں نا، تو پہلے تو ہم ان مسئلوں کو حل کریں کہ ہمیں کون کون سے کھانوں کے بغیر ہماری دن پورا نہیں ہوتا، ہمارا ہماری رات نہیں گزرتی ان کھانوں کے بغیر۔ کیونکہ ایمان والوں کے کھانے جو ہیں نا اس وقت سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ ہوں گے، تو ان کو کوئی مادی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی مادی فکر نہیں ہوگی ان کو، اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اپنی نسبتوں کی فکر کریں۔ نسبتوں کی فکر کریں، نسبتوں کو حالات حاضرہ کے پیچھے داؤں پہ نہ لگا دیں، ان کو سیکریفائز نہ کر دیں، اصل کے اوپر جائیں، بنیاد کے اوپر جائیں. فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے یہ بنیاد ہی کام آئے گی، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. کوئی وسائل کام نہیں آئیں گے، کوئی ہتھیار کام نہیں آئیں گے، کوئی طاقتیں کام نہیں آئیں گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. صرف اور صرف یہ نسبتوں کی مضبوطی کام آئے گی. تو اس کو ہم کمپرومائز نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے یہ عاجز توبہ کلمات پڑھائے گا. تمام گناہوں سے سچے پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرائیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس توبہ کو قبول فرمائے، استقامت عطا فرمائے. اگر کسی نے وضو کرنا ہے مغرب کی نماز کے لیے تو پلیز اٹھ کر کے وضو بنا لیں، جب تک یہ عاجز معمولات وغیرہ بتا دیتا ہے تو پھر اس کے فوراً بعد ہم جماعت کھڑی کر لیں گے. تو ان کلمات کو پڑھانے کے بعد چونکہ مشائخ معمولات بھی بتا دیتے ہیں تو ایک دفعہ ان کو پھر سن لیجئے. معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر کل 6 ہوتے ہیں. 3 ان کے اندر کرنے کے معمولات ہوتے ہیں اور 3 پڑھنے کے معمولات ہوتے ہیں. کرنے کے معمولات میں پہلا ہے 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام استغفار کی تسبیح کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الی. یہ صبح کسی وقت کر لیں، اور شام یعنی دن کا جو اختتام ہوتا ہے عصر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو شام کو کسی وقت 100 دفعہ تسبیح کر لیں. دوسرا معمول 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ دوسرا معمول ہو گیا. تیسرا روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا، ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہ ہو سکے تو آدھا کر لیں یا کوارٹر کر لیں، ربو کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ناظرہ روزانہ ہونی چاہیے. یعنی جو صورتیں یاد کی ہوئی ہیں ان کو پڑھنا معمولات میں داخل نہیں ہے، وہ آپ اپنے فضائل کے لیے پڑھتے ہیں. جیسے سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں رات کو، تو وہ سب فضائل والی چیزیں، وہ معمولات نہیں ہیں. معمولات کے اندر ناظرہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے. تو قرآن کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا یہ تیسرا معمول ہو گیا. عورتوں کو جن دنوں میں تلاوت نہیں کرنی ہوتی تو وہ نہیں تلاوت کریں گی، تو ان کا ایک معمول مائنس ہو جاتا ہے ان دنوں میں. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف. اس کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ختم ہو جائے، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. یہ چوتھا معمول ہے. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ کام کاج سے فارغ ہو کر کے کہیں پہ بیٹھ جائیں، نیت یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر کے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں، اور تصور کریں کہ یہ جو آواز میرے دل سے نکل رہی ہے تو اب میں اس کو سننے کی بھی کوشش کر رہا ہوں. تو جتنی دیر اس نیت کے ساتھ آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہوئے بیٹھے رہیں گے تو یہ مراقبہ کہلائے گا. اس مراقبے کے اسباق ہوتے ہیں، پہلے سے شروع ہوتا ہے اور 35 اسباق تک یہ جاتے ہیں. تو چاہیے کہ ان اسباق کو انسان کرے پہلے سے شروع کرے، پھر اپنے شیخ کو احوال بتائے، اور اگر وہ مناسب سمجھے تو دوسرا سبق دے تو اس کو بھی کریں، پھر وہ مناسب سمجھے گا تو تیسرا سبق دے گا اس کو کریں. تو اس طریقے سے یہ انسان کی روحانی اصلاح میں انسان کو مدد دیتے ہیں. یہ پانچواں معمول ہو گیا. اور چھٹا اور آخری معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے، یعنی جن سے اصلاحی تعلق بنایا ہوا ہے تو ان کے ساتھ اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کو ڈسکس کرنا اور ان سے ہدایات حاصل کرنا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اگر گھر کے حالات خراب ہیں تو ان گھر کے حالات کو سنوارنے کے لیے شیخ سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے خامخواہ کے بگڑے ہوئے حالات جو ہیں وہ سدھر جائیں. تو اس طرح سے پھر وہ شیخ کے ساتھ جو جس کو ہم مشورہ کرنا کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ مشورہ نہیں ہوتا، اصل میں یہ ہدایات حاصل کرنا ہوتا ہے، یہ گائیڈنس حاصل کرنا ہوتا ہے. مینٹور جس کو کہتے ہیں نا، شیخ کے لیے انگریزی میں لفظ ہے مینٹور کا. تو ان چھ معاملات کو انشاءاللہ پابندی سے کریں گے تو ہمارے اندر تبدیلیاں واضح طور پہ نظر آئیں گی. ایک بات یاد رکھیں، شاید ساتھی کچھ ابھی وضو کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ایک منٹ اور لوں گا آپ کا، کہ شیخ کے ساتھ تعلق جو ہے یہ ڈاکٹر والا تعلق ہوتا ہے. تو تصوف کا جو سلسلہ ہے یہ اوراد اور وظائف کرنے کا نام نہیں ہے. یہ تصوف جو ہوتا ہے نا، یہ اوراد اور وظائف کرنے کا نام نہیں ہے، یہ چند اشغال کا نام نہیں ہے، یہ اصلاح کا نام ہے، یہ علاج معالجے والا سسٹم ہے. اور علاج معالجے کے اندر سب کچھ ڈاکٹر کی ثواب دید پر منحصر ہوتا ہے، ڈاکٹر کی ثواب دید پر. ڈاکٹر اگر گولیوں سے علاج کرنا چاہے، گولیوں سے مراد پستول والی نہیں، کھانے والی گولیاں، ڈاکٹر اگر گولیوں سے علاج کرنا چاہے تو وہ گولیوں سے علاج کرے گا، اگر انجیکشن سے علاج کرنا چاہے وہ انجیکشن سے علاج کرے گا، اگر وہ آپریشن سے علاج کرنا چاہے، چاہے سے مراد اگر ضروری سمجھے آپریشن، تو وہ آپریشن کے ذریعے سے علاج کرے گا. اور اگر وہ کسی کو اس کے احوال دیکھ کر کے کہے کہ آپ کے لیے نہ آپریشن نہ انجیکشن نہ گولیاں، بلکہ آپ کے لیے سیدھی سیدھی صبح کی سیر کافی ہے، آپ صبح سیر کیا کریں، روزانہ صبح چہل قدمی کیا کریں، تو اب وہ مریض یہ نہیں کہہ سکتا یہ کس قسم کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے تو گولیاں نہیں دی مجھے، انہوں نے انجیکشن ہی نہیں دیا، انہوں نے تو کہا صبح چہل قدمی کیا کرو. بھائی آپ کی ضرورت ہے چہل قدمی کرنا، آپ کا مرض جو ہے وہ چہل قدمی سے دور ہو سکتا ہے، تو آپ کو گولیاں کیوں دیں. اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سارا مسئلہ ہے نیند کی کمی، تو اب آپ نے نا روزانہ 6 گھنٹے کی نیند کرنی ہے، یہ ہے آپ کے مسئلوں کا علاج، تو اب مریض کو نیند پوری کرنی ہوگی. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے گولیاں کھلاؤ، مجھے انجیکشن لگاؤ، کیونکہ آپ نے فلانے کو انجیکشن لگایا تھا مجھے کیوں نہیں لگایا، فلانے کو آپ نے آپریشن تھیٹر میں اس کو ٹریٹ کیا تھا آپ نے مجھے کیوں نہیں کیا، اس کو آپ نے چہل قدمی کے لیے کہا تھا آپ نے مجھے کیوں نہیں کہی. بھائی ڈاکٹر ہے، آپ نے ڈاکٹر کے حوالے کیا ہے اپنے آپ کو، تو ڈاکٹر کا علاج بندہ بن کر کے کرو، علاج تو ڈاکٹر نے کرنا ہے نا، شفا تو ڈاکٹر نے ویسے بھی نہیں دینی ہوتی ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر کی بات ماننی پڑتی ہے نا. تصوف یہ ہے، یہ ہے تصوف. لیکن کتابیں پڑھ پڑھ کے جو تصوف کو سمجھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اشغال کا نام تصوف ہے، یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، فلانے مراقبے کر لو اور کلمے والے مراقبے کر لو اور فلانے والے مراقبے کر لو، یہ تصوف ہے. اور شیخ اس پوری پکچر سے ہی غائب، رائٹ. ڈاکٹر صاحب کا کوئی عمل دخل ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ جو تصوف ہوتا ہے نا یہ تصوف ہے ہی نہیں. اور جو اس طرح سے تصوف کو سمجھتا ہے نا تو پھر وہ کچھ اور ہی راستے پہ کوئی پر چل رہا ہوتا ہے اور سمجھ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ تصوف کے راستے پہ چل رہا ہے، اور اس کو تزکیہ نفس حاصل ہو جائے گا اور اس کو تصفیہ قلب حاصل ہو جائے گا. حالانکہ تصفیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اس راستے کے اوپر تو رکھے ہوئے ہی نہیں ہیں، یہاں تو ملنے ہی نہیں ہیں، وہ تو کسی اور راستے پہ پڑے ہوئے تھے جو تصوف کا راستہ کہلاتا تھا، لیکن آپ نے تو اس راستے پہ چلنا ہی شروع نہیں کیا، آپ تو وظائف والے راستے پہ چل رہے ہیں، اور وظائف والا راستہ تو تصوف کا راستہ نہیں ہوتا، تو تزکیہ نفس کیسے ملے گا اور تصفیہ قلب کیسے ملے گا. تو یہ بنیادی غلطی ہے جو کہ تقریباً سارے لوگ کر رہے ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے غیر پڑھے لکھے ہوں، لیکن کر سارے یہ والی غلطی کر رہے ہیں. تو کم از کم نا بنیاد، کم از کم فکر سوچ تو صحیح ہونی چاہیے نا کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے. یہ معمولات بتا دیے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بس یہ معمولات سن لیے، یہ ڈاکٹر صاحب نے پرسکرپشن دے دیا، اب بس خلاص، اب ہم جانے اور یہ معمولات جانے، کریں گے تو کچھ فائدہ ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو رابطہ شیخ والا معمول رہ جاتا ہے پھر اس کے اندر. تو اس وجہ سے نا اس بات کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں کچھ فائدہ بھی ہو اس سے. ان شاء اللہ نماز کے بعد پھر ہم دعا کر لیں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھی آپ کو بتائے گئے ہیں تو اس کے اندر مراقبے کا معمول، یہ قلب کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. سب سے اہم معمول تو یہی ہے، اگرچہ کہ ابتدا میں سب سے اہم معمول رابطہ شیخ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ رابطہ شیخ کے بغیر انسان سے مراقبہ ہو نہیں پاتا. تو رابطہ رہے گا تو مراقبہ کر پائے گا، لیکن فقط رابطہ بھی کافی نہیں ہے تو مراقبہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو اس وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کر لیں گے. تو آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت یہ کر لیں دل میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے وہ رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے قلوب میں جاتی ہیں. یہ تمام قلوب زندہ ہیں، ان کے قلوب میں جاتی ہیں. یہ روحانی قلوب کی بات ہو رہی ہے، جسمانی قلوب کی تو نہیں. تو وہاں سے پھر مشائخ کے قلوب میں ہوتے ہوئے یہ ہمارے قلب میں آتی ہیں، تو یہ بالواسطہ آتی ہیں واسطے کے ساتھ. لیکن اجمالی طور پر نیت یہ کری جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے قلب میں سما رہی ہے، گویا کہ براہ راست میرے قلب میں آ رہی ہے. لیکن براہ راست نہیں آ رہی ہوتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہوتے ہوئے آ رہی ہوتی. اور میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. یہ جو مراقبے کا طریقہ ہے یہ دراصل اپنے مشائخ کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کا ایک راستہ ہے، کیونکہ جب ہم ان کی روحانی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور اپنے قلب کو ان کے قلوب سے جوڑتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارا روحانی تعلق ان کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ نسبت ہی ہے کہ جس کے اوپر ہمارا دار و مدار ہے، ایمان اور عمل صالح والی نسبت جو ہمیں اپنے مشائخ سے ملی ہے۔ اس نسبت کی مضبوطی کے اوپر ہماری کامیابی کا انحصار ہے۔ کہنے والے نے بہت خوبصورت الفاظ میں اس کو اس طرح سے کہا، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، آج بھی اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، वही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, वही भरते हैं झोलियाँ सबकी। आओ बाजार मुस्तफा में चलें, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं। आओ बाजार मुस्तफा में चलें, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का वरना, ये करम है हुजूर का वरना, खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। साथियों आओ सब मदीने चलें, साथियों आओ सब मदीने चलें, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है जहां, गिरने वाले जहां संभलते हैं। हमने खुद को गिरा लिया है वहां, गिरने वाले जहां संभलते हैं। اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا قاسم واللہ معطی، کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو جو بھی دنیاوی روحانی فیوزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آتے ہیں، وہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر آتے ہیں اور وہاں سے تقسیم ہو کر کے دنیا والوں میں بڑھتے ہیں۔ تو کہنے والے کا یہاں پر یہی مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تقسیم کرنے والے ہیں، عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط ترین نسبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، سبحان ربی العالی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا، اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا، اے اللہ ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں حقیقت میں انتہائی گندے ہیں، اے اللہ ہمارے نفوس کی گندگیوں کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر دھو فرما، اے اللہ ہماری حقیقت سے تو آپ واقف ہیں، اے اللہ ہم کیا نظر آتے ہیں، اے اللہ اور کیا بنے پھرتے ہیں، اے اللہ آپ سے کوئی نہیں چھپا سکتا، اے اللہ آپ اندر باہر سے واقف ہیں، اے اللہ ہمارے گھر کے حالات سے واقف ہیں، اے اللہ ہمارے معاملات سے واقف ہیں، اے اللہ ہمارے تعلقات سے واقف ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کی خواہشات سے واقف ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کی تمناؤں سے واقف ہیں، اے اللہ دنیا والوں کو کب تک دھوکہ دیتے رہیں گے، اے اللہ آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں سے غیر کو نکال دیجئے، اے اللہ اب ہمارے دلوں میں سما جائیے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دشمنوں میں شامل نہ فرمائیے، اے اللہ اپنے دوستوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جیسا ایمان آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے اور اے اللہ جیسا کہ آپ کے نبی کے صحابہ نے اس ایمان کو اپنایا تھا، اے اللہ ویسا ایمان ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ بلکہ جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں اے اللہ ان سب سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عملی گناہ سے بھی بچا لیجئے، اے اللہ عقیدے کے گناہ سے بھی بچا لیجئے، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما دیجئے، اے اللہ اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے، اے اللہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے، اے اللہ عبادت کا شوق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ماننے والے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ماننے والے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے نفوس کا عافیت کے ساتھ تزکیہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قلوب کو قوی فرما دیجئے، اے اللہ تصفیہ قلب عطا فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی خوبصورت بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے باطن کو بھی خوبصورت بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق حمیدہ سے نواز دیجئے، اے اللہ بہترین کیفیات سے نواز دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کی خشیت کی کیفیات اے اللہ اب ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، اے اللہ کس وقت اس عمر کا سورج غروب ہو جائے گا، اے اللہ ہم نہیں جانتے، اے اللہ مرنے سے پہلے اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ اچانک موت کا وقت آ چکا، آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے یہ بتا دیا کہ قرب قیامت کے اندر ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ اچانک موتیں بہت زیادہ واقع ہوں گی، اے اللہ ہم تو اپنے چاروں طرف اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اے اللہ کس طرح سے ایکسیڈنٹ کے اندر پورا خاندان لقمہ اجل بن جاتا ہے، اے اللہ انہوں نے سوچا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ وہ تو اپنے سفر کے اوپر گئے تھے اور وہ کبھی بھی واپس اپنے گھر کو نہیں لوٹیں گے، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اے اللہ ایسے خاندان کو دیکھا جو کہ سفر سے واپس آتے آتے ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے اور گھر کے 3 افراد اوپر تلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ یہ واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن اے اللہ ان کے باوجود ہم عبرت نہیں پکڑتے، اے اللہ دنیا کی زندگی نے کیسے دھوکے کے اندر مبتلا کیا ہے کہ اپنی موت سے غافل ہو جاتے ہیں، اے اللہ قیامت سے آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اے اللہ اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتے، اپنے عقائد کی فکر نہیں کرتے، اے اللہ دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر مست رہتے ہیں، اے اللہ خرافات کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں، اے اللہ وقت ضائع کرتے ہیں، اے اللہ خبروں کے پیچھے حالات حاضرہ کے پیچھے اے اللہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اے اللہ اپنی دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی اولاد کی دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آخرت کی فکریں عطا فرما، اے اللہ دنیا کی فکروں سے آزاد فرما، اے اللہ اپنی بندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنی بندگی کے لیے غلامی کے لیے قبول فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ یہ مختصر سی زندگی لے کر آئے ہیں، اے اللہ 4 دن کی زندگی ہے، اے اللہ نہ جانے سالیں کتنی کٹ چکی کتنی باقی ہے، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارا یہ تمہارا یہ ٹائم وقت ختم ہو جائے، اے اللہ اس سے پہلے اپنی رضا والی زندگی کے لیے اے اللہ قبولیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ وقت کے ضائع کرنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو بے برکتیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتیں، اے اللہ ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے والدین کو بہترین جزا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دین کی زندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ تقوی طہارت والی زندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ قلت سے ذلت سے علت سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بھی کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں جسمانی ہو یا روحانی، اے اللہ تکالیف کے اندر شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ پیغامات بھیجے، اے اللہ ان سب کی تمناؤں سے حاجتوں سے ضرورتوں سے اے اللہ آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، اے اللہ بلکہ ان سے بھی زیادہ آپ ان کی ضروریات سے واقف ہیں، اے اللہ سب کی ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، اے اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اپنی رحمت سے جو کچھ مانگا اس کو بھی قبول فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ اس کو بھی قبول فرما، اے اللہ کبھی بھی اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ کافروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ منافقوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ملحدوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ زنادقہ کے حوالے نہ فرما، اے اللہ حالات کے حوالے نہ فرما، اے اللہ پریشانیوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ یقیناً مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں، اے اللہ اپنی بے عملی اور بد عملی کے ساتھ اور بے علمی کے ساتھ ان حالات میں زندہ ہیں، اے اللہ آپ کی حفاظت کے بغیر نہیں بچ سکتے، اے اللہ اپنی حفاظت سے محروم نہ فرما، اے اللہ حفاظت سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں مضبوط سے عزبت ترین نسبت عطا فرما، اے اللہ اپنی نسبتوں کو مضبوط کرنے کی فکر عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بھی اس راستے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.